نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس کی سب سے پہلی آیت بڑے جامع ترین آیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو عام طور پر خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. مکارم اخلاق کی اس میں تعلیم دی گئی ہے، اور بعض غیر مسلم صرف اس آیت کو سن کر ہی مسلمان ہو گئے. چنانچہ یحیٰ بن اقسم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو سنا اور سننے کے بعد پھر انہوں نے دین اسلام قبول کیا. چونکہ اللہ رب العزت اس آیت میں جو حکم دے رہے ہیں وہ عدل و احسان کا ہے، قرابت داروں کے ساتھ قرابت داروں کو دینے کا حکم، بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا، منکرات سے بچنے کا، زیادتی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں تمہیں، واعظ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ آیت بڑی جامع ترین آیت ہے، اور اگلی آیت میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے اگلے رکوع میں ایک آیت ہے جس کو من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس سے ایک بات اور ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جبر کر کے کوئی ایسا کلمہ جو کفریہ کلمہ ہے کہلواتا ہے کسی سے، حالانکہ وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی شخص زبردستی جان سے مارنے کی دھمکی دے کر، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص یہ دھمکی دے رہا ہے تو صرف دھمکی ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص وہ کلمہ کہہ دے لیکن دل میں اس کا ایمان پورا کا پورا موجزن ہو، یعنی دل ایمان سے بھرا ہوا ہو اور زبان سے کراہیت کے ساتھ جبرن ایسا کلمہ کہہ دے، تو یہ ایمان کے منافی نہیں. چنانچہ شاید کا جو شان نزول ہے اس میں بھی یہ کہ حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو قیدی بنا لیا گیا اور ان سے وہ کلمات کہلوانے چاہے کفار نے، تو حضرت یاسر اور سمیہ یہ دونوں میاں بیوی اسلام میں سب سے پہلے شہید، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ، تو ان دونوں سے چاہا کوئی کلمہ کفریہ کہلوائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن کفریہ کلمہ نہیں کہیں گے زبان سے. چنانچہ یہی ہوا کہ حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مائی صاحبہ ہیں کہ ظالموں نے اتنے بدترین انداز میں ان کو یعنی قتل کیا کہ دو اونٹوں کو مخالف سمتوں میں رکھا اور دونوں ٹانگیں جو ہیں ایک اس اونٹ سے باندھ دی ایک اس اونٹ سے، اور پھر اس کے بعد ان کو دوڑایا اور بیچ میں سے چیر دیا. تو اس طرح یعنی جبر کیا اور ظلم کیا اور ان کو شہید کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہیں، کہ انہوں نے کفر کا کلمہ زبان سے کہنا پسند نہیں کیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. تو دو تو ایسے صحابی تھے اور دو ایسے تھے جو حضرت عمار، یہ غالباً حضرت یاسر کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے وہ کلمہ کفر کہہ دیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے ایسی بات کہہ دی. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ بات کہی تو تمہارے دل کی حالت کیا تھی، یعنی تمہارے دل میں ایمان موجزن تھا یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ دل کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا، یعنی زبان سے جو کچھ میں کہہ رہا تھا دل جو ہے اس کے خلاف تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما کر ان کی تسلی کر دی. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد جو شخص کفریہ کلمہ کہے، الا من اکرہ، مگر یہ کہ اس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسی صورت میں ولکن من شرح بالکفر صدر فعلیہم غضب من اللہ، تو جو آدمی یہ جملہ کہلوا رہا ہے اللہ کا غضب اس پر ہے اور اس پر جو ہے وہ سخت عذاب ہے، لیکن جو کہنے والا ہے چونکہ وہ جبریہ اس سے کہلوایا گیا اس لیے اس پر انشاءاللہ آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں. اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظۃ الحسنہ بہترین طریقے سے، جیسا کہ بعض نے فرمایا کہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، دین کو آسان کر کے پیش کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ دین تو جو ہے وہی رہے گا، لیکن طریقہ ایسا اختیار کرو کہ جس سے لوگ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. دین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ صاحب کوئی سخت حکم ہے تو اسے تم نرم کر دو، جو سخت حکم ہے اس کو نرم کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انداز گفتگو ایسا اختیار کیا جائے کہ دوسرا آدمی اس حکم کو آسان سمجھے، مشکل نہ سمجھے. اور دین کی طرف تم دعوت دو محبت اور پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ. جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو کسی کام سے روکتا ہے یا کسی کام کرنے کا کہتا ہے تو دل میں اس کے خیر خواہی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اس کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے جب کسی مسلمان کو کوئی بات کہی جائے تو ایسے میٹھے اور پیارے انداز میں آدمی کہے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ میرا دشمن نہیں ہے بلکہ میرا خیر خواہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ بشیرا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفرا، اور ان کو ایسے جملے نہ کہو یا ایسی بات نہ کہو جس سے نفرت پیدا ہو، اور یسرا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسرا، تم ان کے لیے مشکلات پیدا مت کرو. مطلب یہ ہے کہ آسانی اور عافیت والے معاملے کرو، اس طرح سے دین کو پیش کرو کہ وہ اس کو آسان سمجھیں. جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں بھی فرمائی اور ان سے کہا کہ ان کو مختلف نصیحتوں میں فرمایا کہ پہلے تم دین کا ایک مسئلہ پیش کرنا، جب لوگ اس کو مان لیں تو پھر دوسرا پیش کرنا، جب اس پر بھی وہ راضی ہو جائیں تو پھر تیسرا پیش کرنا. مطلب یہ تھا کہ سارا کا سارا دین ایک ہی دن میں سکھانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو راغب کرنا، رغبت دلانا، جب وہ ایک بات پر مطمئن ہو جائیں تو اگلی بات ان کو ان کے سامنے لانا، اب جب دوسری بات پر وہ راضی ہو جائیں تو پھر تیسری بات ان کو سامنے پیش کرنا. تو آہستہ آہستہ دین تو سارا کا سارا ہی پیش کرنا ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ دوسرے پر بوجھ نہ وہ بوجھ محسوس نہ کرے اور اس سے وہ بددل یا بدزن نہ ہو. اگلی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ جانتے ہیں واقعہ اسراء اس میں بیان کیا گیا ہے. جو واقعہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیان کیا گیا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد بیت المقدس سے لے کر بعد میں جو سفر ہے آسمانوں تک کا، جنت اور دوزخ کا جس میں مشاہدہ کیا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں. آپ حضرات یہ واقعات عام طور پر سنتے رہتے ہیں اس لیے یہاں پر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. اگلا حکم فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، عبادت بھی اسی کی کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جیسا کہ قانون ہے، اور زیادہ تر یہ معاملہ ہے کہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ. اب صورت حال یہ ہوگی کہ یا تو دونوں بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہوں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہوگا، ایک موجود ہی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ فلا تقل لہما اف، یعنی دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک، تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، یعنی ان کے کسی جملے پر، ان کی کسی بات پر. بعض اوقات غصے میں اگر وہ کوئی بات کہہ دیں، کوئی حکم دے دیں، تو تم اف نہ کرو. اف نہ کرنے کا مطلب یہ نہ ہے کہ باقی سب کچھ کہو لیکن اف نہ کہنا، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہو جو جس سے انہیں صدمہ پہنچے یا تکلیف پہنچے. تو کم سے کم جو جملہ ہو سکتا ہے وہ اف ہے، یعنی اظہار ناراضگی کا کوئی جملہ کہ آدمی بس میں تنگ آ گیا آپ کے حکم سے، تو اس میں آدمی اور کچھ نہیں کہتا تو بس اتنا ہی کہتا کہ اف، یعنی تمہارا حکم جو ہے وہ مجھے بوجھل معلوم ہو رہا ہے. تو فرمایا ایسا بھی نہ کہو، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو نرم گفتگو، ان سے نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو، اس طرح سے گفتگو کرو کہ جس سے تمہاری عاجزی کا اظہار ہوتا ہو. میں یہاں پر جب شروع میں آیا 86 میں تو ابتدا میں نے جو مسائل کی وہ والدین یعنی وہ ان احادیث کو بیان کیا صبح کی نماز کے بعد جس میں والدین سے متعلق حقوق بیان کیے گئے ہیں, اولاد کے بیان کیے گئے ہیں. ایک صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے دنیا سے چلے گئے, 3-4 دن تک تو سنتے رہے ان کے بعد کہا کہ جی وہ آپ جو ہے نا ہمیں اور نماز کے مسائل بتائیں, ہمارے ماں باپ تو مر گئے. میں نے کہا کہ تم زندہ ہو, ماں باپ تو مر گئے لیکن تم تو ہو نا, اور تمہاری اولاد ہے یا نہیں؟ تو یہ تمہاری اولاد کے لیے سنا رہا ہوں میں. ماں باپ مر گئے تو مر گئے لیکن تم لوگ زندہ ہو تو تمہاری اولاد ہے, تو تمہاری اولاد کے لیے سمجھو کہ تاکہ تمہارا ادب اور احترام کرے. تو بعض لوگ بعض مسائل کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے تو ماں باپ مر گئے. ماں باپ مر گئے لیکن اولاد تو موجود ہے, اولاد اگر یہ مسائل سیکھے گی سمجھے گی تو پھر وہ تمہارا بھی ادب کرے گی. لیکن اگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کیا چیز ہے تو پھر وہ معاملہ ہوگا جیسے ایک چرواہا تھا اور کسی تبلیغی جماعت میں جانے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا بےچارا. مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنا واقعہ سنایا, اور واقعہ سنایا کہ یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ تم لوگ بہت دیر سے میرے پاس پہنچے ورنہ میرے ماں باپ بھی شاید مسلمان ہو جاتے. یعنی وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ کافر ہی مر گئے, اور پھر اپنے اس ان باتوں کو یاد کر کے رونے لگا, کہنے لگا کہ میں چرواہا ہوں, میرے ماں باپ نے مجھے یہ سکھایا کہ بکریاں کس طرح چرائی جاتی ہیں. جب آپس میں بکریاں لڑتی ہیں تو میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ اس نے ایک چھڑی اس کو ماری ایک چھڑی اس کو ماری اور دونوں کو جدا کر دیا, لڑائی ختم ہو گئی. جب اس کی پٹائی کی اس کی بھی کی تو دونوں ایک کوئی ادھر بھاگ گئی کوئی ادھر بھاگ گئی. کہنے لگا کہ ایسا ہی معاملہ میں نے اپنے والدین سے کیا کہ آپس میں ایک دفعہ لڑائی کر رہے تھے وہ, تو میں نے وہ جو چھڑی جس سے بکریوں کو مارتا تھا وہ میں یہ سمجھ کے کہ بھائی اس سے لڑائی ختم ہوتی ہے تو میں نے ایک چھڑی اپنے باپ کو ماری اور ایک اپنی ماں کو ماری. تو وہ بھاگے تو نہیں لیکن انہوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تو ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے یہی کچھ سیکھا ہے تم سے, اب تک جو کچھ مجھے سکھایا ہے تو میں نے یہی سمجھا کہ بھائی آپس میں لڑیں تو دونوں کو ایک ایک ڈنڈا لگاؤ تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ واقعہ تو اس نے سنایا کہ ہم تو اس جہالت سے گزر کے آ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا, لیکن دین اسلام جو ہے وہ ماں باپ کا احترام کرنا سکھاتا ہے ہر حال میں, حتیٰ کہ اگر ماں باپ کافر ہوں اور بچے مسلمان ہوں تب بھی ان کے ساتھ بے احترامی کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا, ان کے ساتھ حسن سلوک اس صورت میں بھی کیا جائے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی کفر کی حالت پر ہم راضی نہیں رہیں گے اور جو بات وہ کہیں گے اس کی اطاعت نہیں کریں گے, لیکن ان کے ساتھ ہم بے اکرامی کا معاملہ بھی نہیں کریں گے. بعض صورتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی کا باپ شرابی ہو اور شراب اگر اسے مہیا نہ کی جائے تو اس کے مرنے کا اندیشہ ہو, یقین ہو کہ مر جائے گا, تو اتنی شراب مہیا کرنا جس سے اس کی زندگی باقی رہے اس میں بھی یعنی اس کا بھی حکم ہے. اتنی شراب مہیا کرنا کہ جس سے اس کی زندگی کی دور جو ہے وہ لگی رہے بندی رہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک حکم ہے. تو بہرحال مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ شراب پلائی جائے یا کوئی حلال ہے, اللہ تعالیٰ معاف کریں اور اسے بچا کے رکھیں, لیکن یہ مقصد ہے بتلانے کا کہ ماں باپ کا بڑا ادب اور احترام ہے شریعت کی نظر میں, اور دنیا میں آنے کے ظاہری اسباب میں سے والدین, یعنی حقیقی مسبب تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن ظاہری اسباب جو ہیں والدین ہیں, اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. تو اس لیے ان کی جانب جب آدمی نظر رحمت سے دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ماں باپ کو جب آدمی رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور یہ سوچے گا دل میں کہ یہ میرے والد ہیں یہ میری والدہ ہیں یہ میرے دنیا میں آنے کا سبب ہیں میرے وجود کا سبب ہیں, اور جب یہ سوچ کر ان کو محبت بھری نظر سے دیکھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے محبت سے دیکھیں گے کہ یہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھ رہا ہے. اور بعض روایات میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ عمرہ اور حج کا ثواب ملتا ہے, اور ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا میں جتنا جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور بے دینی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو سزا دیں, بعض اوقات اس کے ان گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا. لیکن ماں باپ کو ستانے کا اتنا عذاب ہے اور اتنا بری چیز ہے یہ کہ آدمی جب تک دنیا میں خود اس سے گزر نہیں جائے گا اس وقت تک مرے گا نہیں. مطلب اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا, ستایا, تکلیف دی, تو جب تک وہ خود نہیں بھگت لے گا, اس کو ستایا نہیں جائے گا, اس وقت تک وہ مرے گا نہیں, یعنی دنیا میں ہی اس کا عذاب دیکھ لے گا. اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. یہ میں نے اس لیے اور بھی مزید عرض کر دیا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا, یعنی حضرت جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو اس پر میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ بھی ایسے گزر جائے. بہت سے بچے ایسے ہوں گے, نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا, ان کی نافرمانی کی ہوگی, تو وہ یہ سوچ لیں کہ بھائی کل ہم نے بھی باپ بننا ہے, اور جیسا ہم جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج اگر ماں باپ کو تنگ کریں گے, ستائیں گے, تو کل ہمیں ہماری اولاد تنگ کرے گی, ستائے گی. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا احترام کرے, تو آج اپنے ماں باپ کا ہم احترام کریں, کیونکہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اور چونکہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اس لیے ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. اگر ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں. اور اگر کسی کے ماں باپ ہی نہیں ہیں, دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا, تو شریعت نے راستہ پھر بھی بند نہیں کیا. ان کے لیے اتنی مغفرت کی دعا کرو, صبح و شام کرو, ہر نماز کے بعد کرو, کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے تم سے. اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ اس نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا اور وہ دنیا سے بےچارے چلے گئے, اب اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کرتے رہو. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد ورنہ کم از کم اتنا تو کہہ لیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. قرآن مجید کی دعا ہے, اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرمائیے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا اور مجھ پر رحم کیا. دیکھو جب آدمی, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, تو ایک عمر ایسی گزرتی ہے اس پر کہ وہ قدم قدم پر محتاج ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایسی ہدایتیں اس بچے کو دے دی ہیں. اب مثلا اگر اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ رونا نہ سکھاتے, تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ یہ کہ اس کو رونا سکھا دیا. اب جناب بھوک لگ رہی ہے تو رو رہا ہے, پیٹ میں درد ہے تو رو رہا ہے, کان میں درد ہے تو رو رہا ہے. ماں باپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں, بھائی کوئی مسئلہ ہے. تو یہ رونا جو ہے یہ وائرلیس فوری طور پر آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے. اب ماں دیکھتی ہے کہ روتے ہوئے ہاتھ کان پہ تو نہیں لے جا رہا, پیٹ تو نہیں مل رہا, کوئی اور کام تو نہیں کر رہا, پھر پریشان ہو جاتی ہیں بےچارے. تو یہ مرحلہ گزرتا ہے ماں باپ پر کہ اپنے بچے کی ایک ایک تکلیف پر جو ہے ان کا دل دھڑک اٹھتا ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی تکلیف ہم کسی طرح سے رفع کر سکیں. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رونا سکھلا دیا. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے مسوڑوں اور منہ میں, یعنی اس کو یہ تعلیم دے دی کہ وہ ماں کی چھاتی سے دودھ کس طرح حاصل کرے, ورنہ خالی منہ میں لے کے بیٹھ جائے اور وہ اس کو یہ تعلیم نہ دی ہوتی اللہ نے تو پیٹ کہاں سے بھرتا. اور تیسری بات یہ پتہ چل گئی کہ سب سے پہلی غذا اللہ نے بچے کی کیا رکھی ہے, دودھ ہی رکھی ہے, اس لیے دودھ جو ہے مکمل غذا بھی. اتفاق سے درمیان میں بات آ گئی, اصل تو یہ مضمون کل کا تھا جو گزر گیا. چودہویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بین فرس مدب لبنا خالصا سائغا للشاربین, کہ ہم نے دیکھو تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے, جانور بنا ہے, گائے ہے, بکری ہے, تم دودھ نکالتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھو کس طرح سے بنایا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خون کی رگ جاری ہے, دوسری طرف جو ہے وہ گوبر ہے, اور بیچ میں جو ہے وہ لبن خالصا تمہارے لیے دودھ پیدا کر دیا, تو غذا تمہیں دی ہے. تو یہ اتفاق سے مضمون یہاں پر بھی آ گیا. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ اللہ رب, اصل میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ رب العزت ہی نے ساری چیزیں پیدا کر دی. رونا اس کو سکھا دیا, اور مسوڑوں سے اور منہ سے کس طریقے سے جناب دودھ پینا اس کو سکھا دیا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. اور انسان کا کام تو فقط اتنا ہے کہ روئے تو متوجہ ہو جائے, بھوک لگی ہے تو دودھ پلا دے. لیکن اس کے باوجود بہرحال ماں کا بڑا درجہ ہے, ماں کا درجہ باپ سے بھی بڑھ کر, کیونکہ باپ تو ایک صرف اتنا ہے کہ نطفہ منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے بعد ماں اس نطفے کو پالتی ہے، اور جن مراحل سے بھی وہ گزرتا ہے نطفہ، ماں کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، 9 مہینے پیٹ میں پالنا، اور اس کے بعد پھر بھی مستقل اس کی جو ہے وہ پیشاب پکانا اور اس کو سردی گرمی سے بچانا، اتنا باپ تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی ماں اٹھاتی ہے، اسی لیے ماں کا درجہ بھی بہت بلند ہے، اور باپ جو ہے اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے اس معاملے کے اندر شوہر کے، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جتنی تکلیفیں عورت برداشت کرتی ہے مرد تکلیف برداشت نہیں کرتا، تو اس لیے ماں کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے باپ سے زیادہ رکھا ہے. بہرحال ماں باپ ہمارے لیے تو دونوں ہی قابل احترام ہیں، اس لیے دونوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ صورتحال ایسی ہو جائے کہ ماں اور باپ دونوں میں سے کس کا ساتھ دے، تو بے اکرامی تو باپ کی نہ کرے لیکن ساتھ بہرحال ماں کا دے، یعنی ماں کو تنہا نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں باپ کا ذکر فرمایا، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے گفتگو کرو، اور صرف یہی نہیں بلکہ وقفر لہما جناح الذلتی من الرحمہ، جناح الذلی من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پھیلا دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے تو وہ بچہ اپنے پروں کو کس طریقے سے اس کے سامنے سے لجاتا ہے، ایسے سے کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے بس اس طرح سے کر دو کہ جیسے انتہائی تم عاجز ہو اور ان کے محتاج ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ساتھ میں کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آدمی کہتا رہے ہر نماز کے بعد کم از کم اس جملے کو یاد کر لو، اور ہر نماز کے بعد یہ کہہ لیا کرو، تاکہ ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا ہو جائے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ جملہ کارآمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں کہ اولاد کو قتل نہ کرو. ایک اولاد کو قتل کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ گلا گھونٹ دے آدمی، ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی اولاد کا وجود برداشت نہ کرے اور اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو ضائع کر دے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے. خاص طور پر ایسی صورت میں تو جائز نہیں ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، کھانے پینے کے ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، خاندانی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے. بعض مستثنا صورتیں ہیں، یعنی عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی اور اسے تکلیف ہے، آگے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، بہت ساری صورتیں ہیں جب کبھی ایسی ضرورت پیش آئے تو اہل علم سے اور اہل فتاوی سے معلوم کر لینا چاہیے کہ صورتحال یہ ہے. تو بعض صورتیں بلا شبہ شریعت ہماری، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی تکلیف نہیں دیتے جو ہماری وسعت سے زیادہ ہو، اتنی ہی تکلیف ہمیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم برداشت کر سکیں. تو اگر ناقابل برداشت معاملہ ہے تو ایسی صورت میں پھر کچھ مستثنیات بھی ہیں، لیکن ان کو معلوم کر لینا چاہیے. اپنے طور پر محض یہ سوچ کے کہ صاحب اتنے سارے بچے پالے گا کون، میں آپ کو سچ بات کہتا ہوں کہ یہ بھی کفار کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کی نسل نہ بڑھے، ورنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آنے والا بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ہم نہیں کھلاتے پلاتے. یہ بڑی سوچ ہماری غلط ہے کہ صاحب آئے گا تو گندم کہاں سے لائیں گے اور یہ کہاں سے لائیں گے. پہلے 18-18 بچے ہوتے تھے، 20-20 بچے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی رزق میں کمی نہیں آتی، جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. یہ تو کافرانہ خیال ہے کہ جہاں بچہ آئے گا تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یہ خیال کافرانہ ہے. آج کافروں کا معاملہ تو یہ کہ اپنے ملک میں بچوں بڑھاؤ اسکیم چلا رہے ہیں، بچے بڑھاؤ، ان کے یہاں بچے نہیں بڑھتے، نسلیں نہیں بڑھ رہی ہیں، اور انہیں ضرورت ہے اس بات کی، چنانچہ مختلف رغبتیں دلا رہے ہیں کہ صاحب اتنے بچے ہوں گے تو جو ہے وہ سونے کی اشرفی ملے گی، اور اتنے بچے ہوں گے تو یہ دیں گے، یہ ساری اسکیمیں اس لیے چلا رہے ہیں ان کی نسلیں بڑھیں. اور مسلمانوں کی طرف تعلیم دی جا رہی ہے کہ کم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمان قریب سے بھی گزر جائے تو معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر کرنا چاہیے. ابھی کل ہی کے اخبار میں خاتون کا غالباً 16 بچہ پیدا ہوا ہے، کافر ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، لیکن اس کی اس خوشی قابل دید نہیں ہے, اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے بچے, اللہ کی نعمت. لازمی بات ہے ان میں بھی اچھے لوگ تو ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. سازشیں تو بڑے قسم کے لوگ کرتے ہیں, ورنہ عام آدمی سازشوں میں شریک نہیں ہوتا, ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی لیڈر ہی لڑاتے ہیں, ورنہ عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. لیکن جو بڑے بڑے لیڈر ہوں, چاہے وہ سیاسی ہوں مذہبی ہوں, وہ لوگوں کو اکسا کر اور کرا کر گڑبڑ کرتے ہیں, ورنہ عام طور پر عام عوام الناس سازشوں میں شریک نہیں ہوتے. تو کل ہی کے اخبار میں نے پڑھا کہ خاتون کے 16 بچہ پیدا ہوا, اور ماں باپ دونوں بہت خوش ہیں, اور دونوں کی تمنا ہے کہ اور مزید بچے پیدا ہوں. تو اس لیے بھائی ایک بات یہ یاد رکھ لو, لوگ نعرہ لگاتے ہیں کم بچہ خوشحال گھرانا, میں کہتا ہوں زیادہ بچے خوشحال گھرانا. جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی ہمارے دکھ درد میں شریک بھی ہو سکیں گے. خاندان جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ سہولت کا سبب بنتا ہے. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارا خاندان چھوٹا تھا, شادی بیاہ کے بڑے مسائل ہیں, لڑکا ہی نہیں ہمارے خاندان میں, کوئی کیا کرے. خاندان ہوتا ہے تو آدمی خاندان میں شادیاں بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان قوم قبیلے رکھے ہی اس لیے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو آج یہ ہوتا نا, ایک مر گیا تو پورا علاقہ دکانوں کا بند کرا دیا, حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہونا ہی چاہیے کہ وہ جس کا مرا ہے اس کے رشتے دار اس کے عزیز, وہ لازمی بات ہے کہ اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, اور وہ لوگ دکان بھی بند کریں گے, وہ آ کر شریک بھی ہوں گے, تدفین میں بھی شریک ہوں گے اور دیگر امور میں بھی. لیکن ہمارے معاملہ چونکہ برق جاتا ہے, ہر معاملے کے اندر ہم انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں. بچے بند کرانے میں آئیں گے تو ایسے ہوں گے کہ بس دو بچے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. اس کے بعد خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا, وہ دو بچے بھی گئے تو اب پتہ چلا کہ صاحب یہ تو سارا معاملہ ختم کر چکا, اب کیا کرو گے بھائی. بہت سارے میرے سامنے ایسے کیس آئے کہ ان خواتین نے بالکل لیا بچے بند کرا دیے, اور اس کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مر گیا بےچارہ, اب اس کے بعد جو ہے ماں باپ سر پکڑ کر بیٹھ کر رو رہے ہیں, یا تو دوسری شادی کریں اور یا پھر یہ ہے کہ بس اب اسی پر قناعت کریں. تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے, کسی کو عورت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہے, اس کی صحت اجازت نہیں دیتی, تو شریعت نے اس صورت میں استثنائی صورتیں موجود ہیں, تو اس کے لیے پھر اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بھئی ایسی صورت ہے, اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر رزق کی تنگی کے بنا پر بچوں کے سلسلہ بند کرانا یہ تو قطعاً جائز نہیں. کوئی اور صورت ہو کسی وجہ سے تو پھر ٹھیک ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. اور اس کے لیے جو ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے, چھوٹی سی کتابچہ ہے, اس میں تقریباً اس سے کی پوری بحث سمیٹ دی گئی ہے. مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا, اگر آ گیا تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا. تو اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے اور جو آدمی پھر اس کے مطابق اس کو عمل کر لے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, من خشیت املاق, نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, تم اپنا رزق خود نہیں لے کے آئے, تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں, تو انہیں بھیجیں گے تو ان کو رزق نہیں دیں گے. اللہ کے بندو, جو بندہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے, میرا عقیدہ تو یہ ہے اور ہونا ہے ہر مسلمان کا چاہیے, کہ جب ہم بچے بند کر دیتے ہیں, بچے وہ آتے نہیں, تو رزق میں کمی آ جاتی ہے. ان بچوں سے متعلق جو رزق ہوتا ہے وہ نہیں آتا پھر دنیا میں. جب نہیں آتا تو تنگی پیدا ہوتی ہے, تکلیف پیدا ہوتی ہے, اسرت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر وہ بچہ آئے گا تو اپنا رزق لے کر آئے گا. ماں کی چھاتی میں دودھ کیا ہم پیدا کرتے؟ ماں کی چھاتی سے دودھ کون نکالتا ہے؟ اللہ رب العزت. دیکھیے, اگر عورت کنواری ہو اس کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا. جب ولادت قریب ہوتی ہے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں آتا بھائی؟ تو بات یہی ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جس نے رزق حاصل کرنا ہے, جب تک وہ آئے گا نہیں اس وقت تک رزق بھی نہیں آئے گا, اور جب بچہ آئے گا تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی آئے گا. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں, اور الحمدللہ یہ تجربہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر نکاح شادی نہیں ہوتی, اس وقت آدمی کے جو آمدنی ہے وہ کم ہوتی ہے بعض اوقات, یعنی ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں لیکن اکثر و بیشتر, اور پھر جب شادی ہو گئی تو کچھ نہ کچھ معاملہ رزق کا بڑھ جاتا ہے, اور جب اولاد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں, دوسری اولاد ہوئی تو اور عطا فرما دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں آنکھوں سے, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. رزق تو اس نے دینا ہے, اور جو اسباب رزق کے ہیں وہ انسان اختیار کرے, دینے والی ذات وہ ہے. ہم نے تو یہ سوچا کہ ایک سال میں تین دفعہ جو ہے وہ رزق حاصل کریں، جو فصل ایک دفعہ ہوتی تھی اب تین دفعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ زمین کی ساری قوت کو ہم نے برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہیں، دینے والے تو وہ ہیں. زمین کی پیداوار بعض اوقات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ تین دفعہ جتنی فصل میں ہم حاصل کرتے ہیں وہ ایک ہی فصل سے حاصل ہو جاتی، لیکن یہ ساری باتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بہرحال فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. ان قطرهم كان خطأ كبيرا، یہ بہت بڑی خطا ہے، غلطی ہے قتل کرنا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا، اور زنا کے قریب مت جاؤ. یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ جو چیزیں زنا کے قریب لے جاتی ہیں ان سے بھی بچو. اب وہ چاہے سب سے بدترین چیز کیا ہے، بد نظری، بے پردگی، بے حیائی، ان چیزوں سے آدمی قریب ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ خواتین جو اپنے آپ کو بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے لاتی ہیں، تو یقیناً انسان کا دل جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس میں وسوسے ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں مختلف جو ہے وہ صنعتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. ان اللہ خبیر بما یصنعون، یفعلون نہیں کہا، اللہ تعالیٰ خبردار ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، یہ نہیں بلکہ یصنعون. یصنعون صنعت ہے، یہ بھی ایک صنعت ہے کہ دل میں آدمی منصوبے بنائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو منصوبہ سازی جو ہے یہ آدمی دیکھنے کے بعد ہی تو کرتا ہے، تو اس لیے اگر شروع سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو انشاءاللہ پھر دل میں وساوس اور خیالات گندے نہیں آئیں گے. ہم جب نظروں پر پیرے نہیں بٹھائیں گے تو دل بھی ہمارے قابو میں نہیں رہے گا، لیکن اگر نظر پر ہم اپنے پہرے بٹھا دیں گے تو اللہ نے چاہا تو دل بھی قابو میں رہے گا. تو اس لیے جو چیز زنا کو کے قریب لے جاتی ہے انسان کو، اس سے آدمی بچے. انہ کا نفاحش و سا سبیلا، یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا کام. اسی طریقے سے اللہ نے منع کیا کہ کوئی آدمی کسی کو ناجائز طور پر قتل کر دے، یعنی اگر کسی نے قتل کے بدلے قتل کرنا ہے تب بھی خود نہیں کر سکتا، بلکہ حکومت جو ہے وہ اس کی پابند ہے کہ وہ انصاف دلائے، اور اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. اسی طرح مال یتیم کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض، تم اکڑ کر چل کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم طوالت میں اونچائی میں پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو، یعنی تم کتنے ہی طاقتور ہو جاؤ کہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچے چلے جاؤ گے، اور کیا زمین پر پیر مار کر زمین میں سوراخ کر دو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے. جب اتنی نہیں ہے تو پھر زمین پر اکڑ کر مت چلو. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے تہجد کے سلسلے میں بعض احکام بیان فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بمنزل فرض کے تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو نفل نماز قرار دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے اور آپ نے تہجد کبھی چھوڑی نہیں. اس لیے ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہم تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے آج کل موقع عطا فرمایا ہوا ہے، ہر آدمی اٹھتا ہے تو کم از کم دو چار رکعت ضرور پڑھ لیا کرو تاکہ عادت بھی پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو رمضان کے بعد بھی اس عادت کو جاری و ساری رکھیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، تم اللہ کو جس نام سے چاہو پکار سکتے ہو، یعنی صرف اس کا نام اللہ ہی نہیں ہے بلکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، تو اس کو جس نام سے چاہو تم پکارو. اور دوسری جگہ فرمایا فللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان میں سے جس نام سے چاہو پکارو. اس کے بعد پھر پوری سورہ کہف ہے، میں مختصر سب عرض کر دوں کہ اصحاب کہف چند نوجوان ہیں جو بادشاہ کے دین سے بدزن ہو گئے، یعنی اس زمانے کا جو دین تھا، دقیانوس بادشاہ تھا ایک علاقے پر اور اس کا مذہب بت پرستی تھا. ایک دفعہ جب میلہ لگا تو اس میلے میں کھیل کود جیسے کہ ہوتے ہیں تو اس میں جمع ہوئے چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں تو ان بتوں میں نہ تو خیر ہے نہ شر ہے، یعنی نہ یہ اپنے سے شر کو دور کر سکتے اور نہ کسی کو خیر پہنچا سکتے، تو تو ایسی چیزوں کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا، یہ تو عقل کے خلاف. لہذا چند نوجوانوں کے دلوں میں بیک وقت یہ بات آئی، چنانچہ وہ لوگ اس میلے سے ہٹے. اور ہٹ کر ایک نوجوان جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، دوسرے نوجوان جس کے دل میں یہ بات آئی وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا، تیسرا نوجوان وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس طریقے سے 7 نوجوان ایک ہی درخت کے نیچے جمع ہو گئے. اب ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ سوچ کر ایک دوسرے سے راز نہیں کہتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن ہو، جاسوس ہو اور بادشاہ تک بات پہنچا دے. لیکن بالآخر ایک نے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اس درخت کے نیچے، تو آخر کیا وجہ ہے یہاں پر جمع ہونے کی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جو ہمارے بادشاہ ہے، جو ہمارے قوم جو بتوں کو پوچھتی ہے، تو پرستش تو صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے. یہ بت تو اپنے اوپر سے مکھی تک بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کی اگر پٹائی کر دو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کی کیا ہم پرستش کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی خیال نے ہمیں جمع کیا ہے یہاں پر. تو ان کو سب کو پتا چل گیا کہ ہم سب ایک ہی خیال سے متفق ہیں، ایک ہی خیال کے لوگ ہیں. لہذا یہ وہاں سے خاموشی سے آگیا چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی. بادشاہ کو جب یہ پتا چلا تو ان کو بلوایا، اور بلوا کر یہ چونکہ خود بھی مالدار عمرا میں سے تھے، شہزادے تھے، تو ان کا جو جس شاہی لباس تھا وہ اتاروا دیا اور کہا کہ دیکھو تمہیں مہلت دیتے ہیں ہم 2-3 دن کی، نوجوان ہو اس لیے تمہیں قتل نہیں کرتے، لیکن 2-3 دن کی مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم چاہو تو دوبارہ اپنے دین میں واپس داخل ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. یہ جو مہلت تھی ان کو فرار کا موقع ملا، 7 کے 7 وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور پھر جا کر ایک غار میں پناہ لے لی. اللہ رب العزت نے وہاں پر ان پر موت طاری کر دی، اور ایک عرصے تک قرآن مجید نے یہاں پر اس کی مدت لکھی ہے 309 سال. 309 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20 سال قبل یہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے. تو گویا کہ 550 سال کا زمانہ تو وہ تھا کہ یعنی تقریباً یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ 250 سال پہلے، 250 سال وہ گزرے اور 300 سال ان لوگوں پر نیند کے گزرے کہ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی یا ان کی روح قبض کر لی، تو وہ گزرے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 20 سال مزید، تو تقریباً 570 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ 570 عیسوی میں، تو 500 سال 550 سال پہلے ان کو اللہ تعالی نے دوبارہ زندہ کیا. تو اس طرح تقریباً 570 سال بنتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 20 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ وہاں جا کر غار میں، اصل میں اس زمانے میں بہت سے غار ہوا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ زمانہ تھا، لوگ بت پرست بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی تھے، تو اس لیے رہبانیت کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، غاروں میں جا کر رہنا شروع کر دیتے تھے. اس لیے بہت سی غاریں اس طرح کی دستیاب ہوتی ہیں، بعد کے لوگوں نے جب تحقیقات کی ہیں تو روم کے علاقے میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی بہت سی غاریں ملی جس میں بعض ڈھانچے بھی برآمد ہوئے اور مسجد بھی اس کے یعنی جو علامات ہیں وہ ملی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ تحقیقی بات کوئی نہیں ہے ان میں سے کہ یہ کس غار میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں البتہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے روم کے علاقے میں جہاد کیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو ہم اس غار پر پہنچے جہاں پر اصحاب کہف تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ہم تحقیق و تفتیش کریں اور جا کر دیکھیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم سے زیادہ جو بڑی ہستی تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا، لہذا آپ جو ہے اس تحقیق میں نہ پڑے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں روکا گیا تھا اور اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ممانعت ہر وقت موجود ہو، لہذا ان کے قول پر انہوں نے زیادہ عمل نہیں کیا بلکہ کچھ لوگوں کو بھیجا. لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سخت گرم ہوا جو ہے ان کو محسوس ہوئی جس نے اندر داخل نہیں ہونے دیا ان کو، اور وہ وہیں سے واپس ہو گئے. تو اس لیے جتنی بھی تحقیقات ہیں ان سب تحقیقات کا حاصل اور لب لباد یہ ہے کہ کہ کوئی خاص بات اس سے پتہ نہیں چلتی، متعین نہیں ہوتا کہ وہ کون سا غار تھا. لیکن بہرحال یہ وہاں جا کر لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. اور جیسے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حیات کو عدلتے بدلتے رہے تاکہ مٹی جو ہے ان کے جسم کو نہ کھائے، اور ایک خاص چہرے پر ان کے ہیبت بھی طاری کر دی کہ دیکھنے والا اگر ان کو دیکھے تو سمجھے کہ یہ زندہ ہیں، صرف لیٹے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں، تاکہ کوئی شخص ان کے قریب آنے کی جرت نہ کرے یا ان کے سامان کو چرانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان کے پاس سامان بھی تھا اور دیگر چیزیں بھی تھیں. تو یہ صورتحال پیدا ہوئی. بہرحال وہ بادشاہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا، 300 سال گزر گئے. تو بعد میں پھر بیدوسس نام کا ایک بادشاہ جو مسلمان تھا اور عیسائی تھا اس زمانے کا، وہ آیا. اس زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ سب بیکار باتیں ہیں. تو یہ بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی صورت ایسی پیدا فرما دیں کہ لوگوں کو مشاہدہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو ادھر بادشاہ نے یہ دعا کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے کہ ان کو 300 سال کے بعد زندہ کیا. 309 سال قرآن مجید نے کہا، بعض نے کہا کہ اصل تو 300 سال ہی تھے، وزدادو تسعا قرآن نے کہا کہ 9 سال اور زیادہ کر لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شمسی یہ حساب کرتے تھے، اس اعتبار سے تو 300 سال بنتے ہیں، لیکن اہل اسلام چونکہ قمری حساب کرتے ہیں تو اس حساب سے اگر 9 سال بڑھا دیں تو 300 سال بن جاتے ہیں تقریبا. تو اس طرح 309 سال کا عدد جو ہے قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کو زندہ کیا. اب جب وہ اٹھے تو ان کو تو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ 300 سال گزر گئے، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ بس صبح سوئے تھے شام کو آنکھ کھل گئی، یا رات کو سوئے تھے صبح آنکھ کھل گئی. اب ان کو بھوک محسوس ہوئی، آپس میں کہنے لگے کہ بھئی کوئی شخص، ایک شخص جو ہے وہ بازار جائے اور جا کر خاموشی سے کھانا وغیرہ لے آئے تاکہ ہم یہاں کھا لیں. بہرحال وہ ایک شخص ان میں سے گیا. اب جب بازار میں پہنچا تو خود اس کو بھی حیرت ہوئی کہ سارا بازار جو ہے وہ عجیب و غریب حیات کا ہو گیا، 300 سال گزر گئے، تبدیلیاں آ گئیں. لیکن بہرحال اس نے جا کر ایک نان بھائی سے روٹی لینی چاہی، تو جو اس کے پاس سکہ تھا 300 سال پرانا وہ جا کر پیش کیا. تو وہ جو نان بھائی تھا اس نے جب یہ دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بہت پرانے زمانے کا کوئی سکہ ہے اور ان کے پاس کہاں سے آ گیا، ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے. چنانچہ انہوں نے 2-4 دکانداروں کو کہا. اب دکانداروں نے پھر جا کے وہاں کا جو منتظمہ کا افسر تھا اس کو کہا، وہ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا. بادشاہ کے پاس 300 سال پہلے کی ایک تختی تھی جس کو رقیم بھی کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس رقیم کا ذکر ہے. اس میں ان سات نوجوانوں کے نام تھے جو اس وقت چلے گئے تھے بادشاہ کے خوف سے، تو اشتہاری مجرم قرار دے کر وہ نام لکھوا دیے گئے تھے کہ جب کبھی یہ ملے ان کو سزا دی جائے. تو وہ تختی محفوظ تھی. بادشاہ نے جب دیکھا تو اسے پہلے کچھ شبہ ہوا کہ بھئی یہ ایسے تو نہیں کہ ان نوجوانوں ہی میں سے کوئی نوجوان ہو، لیکن بعد میں پھر جب تحقیق کی تو پتا چلا. تو اس نے بتایا کہ بھئی اب تو مسلمان بادشاہ ہوں میں، اور وہ زمانہ اب تو اس کو 300 سال گزر گئے. تو بہرحال یہ بڑے خوش ہوئے بھائی. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو. تو بادشاہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو اشراف میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، وہ ساتھ ہوئے. کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے. اس شخص نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، پہلے میں اندر جا کر اطلاع کرتا ہوں تاکہ انہیں خبر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے. اندر جا کر پورے طور پر حالات سے آگاہی انہوں نے دی، تو وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو الحمدللہ مسلمان بادشاہ ہے. تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ باہر آئے اور بادشاہ سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے اجازت لی کہ ہمیں جانے دو واپس. چنانچہ دوبارہ وہ غار میں گئے لیٹے، اور پھر اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ شخص اندر گیا، اور اندر جا کر اس نے جب یہ بات کہی تو بس انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو بادشاہ کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، 300 سال کے بعد جب کسی کو اٹھا سکتے ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. بہرحال پھر بھی ان پر موت طاری کر دی گئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس وقت اصحاب کہف زندہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کر دی. تو اس صورت میں ان کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ عادت ہے کہ باقاعدہ واقعات کو ترتیب کے ساتھ یا پورا قصہ بیان نہیں کرتے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ذکر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یعنی جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تو بتایا جا رہا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کو عدلتے بدلتے رہے تاکہ زمین جو ہے وہ ان کو کھا نہ جائے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو ان کو دیکھے تو اس حالت میں ہے وہ کہ تو بھاگ جائے ان کو دیکھ کر، یعنی خوف تجھ پر طاری ہو جائے اور تجھ پر ایک روب طاری ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کتنے سال وہ ٹھہرے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا آدھے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے. یعنی یہ آپس میں زندہ جب ان کو کیا گیا تو آپس میں مکالمہ ہوا، ایک دوسرے سے پوچھا کتنی دیر ہو گئی ہمیں، تو کہا کہ بھئی ایک دن یا آدھے دن. اب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ، شہر کی طرف ایک آدمی کو بھیج دو. فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق، تاکہ وہ جائے اور جا کر ہمارے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرے. ولیتلطف، یہ قرآن مجید کے حروف ہیں ولیتلطف، یہاں پر ان حروف پر قرآن مجید آدھا ہو جاتا ہے. آج 15 پارے ہو گئے تو الحمدللہ 15 پارے بھی آدھا قرآن مجید ہو گیا، لیکن خود قرآن مجید کے حروف کے اعتبار سے یہ جو حرف ہے ولیتلطف، حروف کے اعتبار سے یہاں پر بھی قرآن مجید آدھا ہو جاتا ہے. پارے کے اعتبار سے جب 15 پارہ ختم ہو گیا تو نصف ہو گیا، اور حروف کے اعتبار سے یہاں پر آدھا ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے یہ کیا کہ وہیں پر ایک مسجد بنا دی تاکہ لوگوں کے لیے یادگار رہے، آ کر لوگ نماز پڑھتے رہیں. مرور زمانے کے ساتھ وہ مسجد بھی جو ہے وہ آثار میں تبدیل ہو گئی، لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس مسجد کو بھی دیکھا اور وہاں پر جو ہے وہ نوجوانوں کو بھی دیکھا، ان کی جو ہے وہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اور وہاں ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ چلا گیا تھا. بعض نے کہا بھائی کتا کیوں ان کے ساتھ لگ گیا. تو سن 449 ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بیان میں یہ بات کہی کہ دیکھو اگر نیک لوگوں کے ساتھ کوئی کتا بھی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے قرآن مجید میں. تو اگر انسان جو موحد ہو مومن ہو اگر وہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا ذکر کیوں بلند نہیں ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آدمی نیک صحبت اختیار کرے، جب نیکوں کے ساتھ لگے گا تو جس طرح وہ بلند ہوگا اللہ تعالیٰ جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کو بھی بلند کر دیں گے. اور یہ جو پورا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا، پیش کیوں آیا؟ کفار نے سوال کیا تھا آپ سے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں کل جواب دوں گا. یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے وہی بند کر دی، 15 دن تک وہی نہیں آئی. تو کفار بہت خوش ہوئے کہ دیکھو صاحب ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے، اور 15 دن کے بعد پھر دوبارہ وہی نازل ہوئی. تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور پھر آپ نے اس واقعے کو ان کو بتا دیا. لیکن یہ وہی کیوں بند ہوئی؟ اللہ نے اس کو بھی ذکر کر دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ میں کل کر دوں گا یہ کام، جیسے آپ نے کہا کہ کل جواب دے دوں گا، فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہو الا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ کہو. ان شاء اللہ کے بغیر چونکہ کہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بند کر دی. اور یہ بھی بتلا دیا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا جب تک اللہ تعالیٰ وہی نہ بھیجیں. وہی آئی تو 15 دن کے بعد جواب دیا. اگر غیب ایسا جانتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر وہی کی کیا ضرورت تھی؟ 15 دن تک کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا؟ اور یہ وہ 15 دن تھے جن میں بہت سی مرتبہ آپ کو اتنی کوفت ہوتی تھی اور آپ نے کئی مرتبہ چاہا کہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا دیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیں، لیکن پھر فرشتہ آ جاتا تھا. تو بہرحال 15 دن کے بعد وہی آئی، اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے. جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم بھی جب کوئی کام کرنے کا کہیں تو اپنے اوپر ایسا اعتماد نہ کریں کہ صاحب نہیں میں کر لوں گا بلکہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہو انشاءاللہ میں یہ کام. لیکن آج کل انشاءاللہ کو بھی لوگوں نے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیا, اس سے بس بچنا چاہیے. بعض لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہم نے تو انشاءاللہ کہہ دیا تھا, اللہ نے چاہا ہی نہیں. استغفر اللہ, انشاءاللہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. آج کل لوگوں نے اس کو بھی دھوکہ دینے کا وہ کر لیا ہے. تو بعض صورتیں مستثنا ہیں. بعض اوقات آدمی کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دی انشاءاللہ, تو طلاق نہیں ہوتی اس میں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ طلاق ہو. تو اگر بالکل متصلن اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو طلاق نہیں ہوتی. لیکن یہ بات اس لیے نہیں کہتی کہ اب جا کے آدمی تجربہ کرنا شروع کر دے کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خدا کے لیے اس قسم کے تجربات اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہ نہ کیجیے گا. یہ مسائل فقہی ہیں. یہاں میں نے تو ایک آدھ بات ہی کہہ دی, تفصیل میں بھی نہیں جا رہا. اس لیے نہ تفصیل آپ کے سامنے ہے نہ میں نے بیان کی ہے, تو اس لیے آپ محض میری مختصر بات سن کر اس کو جو ہے یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ بھئی یہ بالکل تفصیل آ گئی اس میں. اس کی تفصیلات ہیں, اگر جاننا چاہیں تو پھر جو ہے وہ بعد میں کسی وقت کسی عالم سے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب کوئی بات کہیں, کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہیں, اور دل میں پختگی ہو کہ انشاءاللہ میں اگر کوئی آسمانی آفت نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, تو پوری یعنی وعدہ خلافی نہیں کروں گا. بعض لوگ جب کوئی انشاءاللہ کہتا تو سمجھتا ہے لو بھائی یہ تو نہیں آئے گا, اس نے انشاءاللہ کہہ دیا. تو اس قسم کا بات نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر دینداروں کو تو اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. دیندار سے میری مراد ہے کہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور یا دین پر چلنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دین پر چلتے ہیں, ظاہری شکل و صورت بناتے ہیں, تو ان کے لیے اور زیادہ اس بات میں ہے کہ وہ وعدہ کریں. خاص طور پر بازاروں میں, بازاروں کا معاملہ میں نے کہا نا کہ ہم نماز روزے حقی حد تک مسلمان ہیں, کسی سے وعدہ کر لیا پورا نہیں کیا. کپڑے کے معاملات ہیں, دیگر معاملات ہیں, اس میں جو ہے وہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بازار میں ہو رہا ہے. یعنی اس وقت بازار کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, پھر دین کو ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. جیسے آج کل بیانہ لے لیا کسی چیز کا, اصل لفظ ہے بیانہ, لیکن بیانہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا, تو میں نے اسی شہرت کی بنا پر بیانہ کہہ دیا. لفظ ہے بیانہ, تو کچھ چیز بیانے کے طور پر لے لیتے ہیں, بعد میں پتا چلا کہ صاحب اس نے مزید رقم نہیں دی تو بیانہ ہضم ہو گیا. تو کہتے ہیں جی بازار میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ بیچ نہیں رہا, کہتا ہے جی اپنا بیانہ لو تو ڈبل واپس کر رہے ہیں جی, ایک لاکھ کے دو لاکھ. تو شرم جائز نہیں, بیانہ لینا جائز ہے لیکن اس کو ہضم کرنا جائز نہیں. اسی طریقے کی اور بہت سی تفصیلات ہیں, اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے جب کبھی ایسے واقعات پیش آئیں تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح بھی فرمائیں اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں اپنے فضل خاص سے پورے پورے دین کی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے سے, اے اللہ تیری ذات سے محبت کرنے والے ہم بن جائیں. ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ اب تک قسم پرسی کے عالم میں, بے سر و سامانی کی حالت میں, اے اللہ آسمان تلے بیٹھے ہیں اور بارشیں بھی آئی ہیں اور اولے بھی پڑ رہے ہیں, اور میں ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ ان کی مصائب مصیبتیں پریشانیاں دور فرما دے. اپنے فضل خاص فرما دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہماری کمزوری کی طرف نظر فرمائیے, توجہ فرمائیے, اپنا فضل خاص فرما دیجئے, رحم و کرم کے معاملے فرما دیجئے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, ہم پر کرم فرما, رحم فرما. اے اللہ ہم کسی صورت بھی, اے اللہ کسی ہم امتحان کے اہل نہیں ہیں. اے اللہ کسی ابتلا سے ہمیں دو چار نہ فرما, کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما. ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں, اپنے فضل خاص سے بس ہم پر ستاری و غفاری والے معاملے فرماتا رہے. اور اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرماتے رہیے, ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ کی رحمتیں ٹوٹ کر برسیں, اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی غضب کی آگ بھڑکتی ہو. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے بچوں پر, ہماری اولاد پر. ہمارے متعلقین پر، دوست احباب پر، سب پر رحم و کرم کی بارش فرما، اپنی آغوش رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔بہتر اسی وقت کرنا چاہیے، لیکن ہاں تو قرآن مجید واضح مسئلہ پڑھ کر فارغ ہو کے پھر کرنا تو ہے، بہرحال
دو سجدے آ رہے ہیں
تو دو کر لیجیے،
اچھا بعد میں
بالکل جتنے پڑھے اتنے کر لیجیے۔
فارغ کتنے ہو گئے؟
15 ہو گئے
پورے۔
جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، بلکہ بعض اوقات اگر وہ دودھ پلانے سے یہ محسوس کرے کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے یا بچے کو پورا دودھ نہیں مل رہا جس سے بچہ بھی کمزور ہو رہا ہے، تو پھر اس کی بھی اجازت ہے کہ بعد میں رکھ لیں۔
السلام علیکم۔